بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم پیغمبر، آپ ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی فربی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب رہتی ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام قرآن اور زندگی، اور یہی پروگرام یعنی قرآن اور زندگی ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور دہلی کی سرحدوں پر دھرنا بدستور جاری ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان نے کہا ہے کہ ایران میں 11,07,000 سے زیادہ کورونا کے مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کا ایک مسافر طیارہ کوالالمپور میں ضبط کر لیا گیا ہے، اور امریکہ میں شدید سیکورٹی خدشات کی وجہ سے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کی ریہرسل مؤخر کر دی گئی ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور دہلی کی سرحدوں پر دھرنا بدستور جاری ہے۔ دہلی کی مختلف سرحدوں پر ملک بھر سے آئے ہوئے کسانوں نے اپنا احتجاجی دھرنا جمعے کو بھی جاری رکھا۔ قابل ذکر ہے کہ جمعے کو دہلی کی سرحدوں پر یو پی، پنجاب، ہریانہ، اتراکھنڈ اور راجستھان سمیت مختلف ریاستوں کے کسانوں کے احتجاجی دھرنے کو 51 دن پورے ہو چکے ہیں۔ دہلی کی سرحدوں پر بیٹھے کسانوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک حکومت ان کے سبھی مطالبات پورے نہیں کرتی اور تینوں کسان مخالف قوانین واپس نہیں لیتی، ان کی تحریک اور دھرنا جاری رہے گا۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت بارہا واضح کر چکے ہیں کہ وہ نئے زرعی قوانین کے تعلق سے سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تینوں قوانین حکومت نے پاس کروائے ہیں اور اسی کو ان قوانین کو واپس لینا ہے۔ کسان رہنماؤں نے 26 جنوری ہندوستان کے یوم جمہوریہ پر ٹریکٹر ریلی نکالنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ ادھر ہندوستان کی مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ناکام رہا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا نواں دور انجام پایا۔ اس رپورٹ کے مطابق جمعہ 15 جنوری کے مذاکرات میں بھی دونوں فریقوں کی جانب سے اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کے نتیجے میں کسی پیش رفت کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ جمعے کو ہونے والے مذاکرات میں حکومت کی جانب سے مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر، ریلوے کے وزیر پیوش گوئل اور تجارت کے مرکزی وزیر مملکت سوم پرکاش اور کسان تنظیموں کے 40 رہنماؤں نے حصہ لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے مذاکرات میں کسان رہنماؤں کو ایک بار پھر نئے زرعی قوانین میں اصلاحات کی تجویز پیش کی، جس کو کسان رہنماؤں نے مسترد کر دیا اور تینوں قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کیا۔ حکومتی وفد نے بھی اپنے موقف میں کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا اور قوانین کی واپسی کے امکان کو مسترد کر دیا۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے یو این آئی کے مطابق مذاکرات کا اگلا دور 19 جنوری کو انجام پائے گا۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے کہا ہے کہ ایران میں 11,07,000 سے زیادہ کورونا کے مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سیما سادات لاری نے جمعے کو کہا کہ ایران میں کورونا وبا سے ہونے والی اموات میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 83 مریض موت سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ایران میں کورونا کے 6,485 نئے مریض سامنے آئے، جن میں سے 631 مریضوں کو اسپتالوں میں داخل اور باقی کو دوائیں اور ضروری طبی ہدایات دے کر گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد 13,18,295 ہو گئی ہے۔ انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 83 مریض دم توڑ گئے اور اس طرح جاں بحق ہونے والے کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد 56,621 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 15,590 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی تعداد جمعے کی شام تک 1,05,36,500 سے زیادہ ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے مزید 15,975 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد جمعے کی شام تک 1,01,69,500 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دوران ہندوستان میں مزید 191 کورونا کے مریض جان کی بازی ہار گئے۔ اس طرح ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد جمعے کی شام تک 1,52,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 2,13,000 بتائی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر جاری ہے، جس کا زور کراچی میں زیادہ بتایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کورونا کا سب سے زیادہ زور کراچی میں بتایا جاتا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ کراچی کے ضلع غربی کی 3 سب ڈویژنوں کے 9 علاقوں میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے اعلان کیا گیا ہے کہ مذکورہ علاقوں میں لوگوں کی غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,417 نئے مریضوں اور 45 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 2,072 کورونا مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 5,14,338 ہو چکی ہے، جن میں سے 10,863 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 4,69,306 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 34,169 ہے، جن میں سے 2,294 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ان حالات میں پاکستان کی وفاقی وزارت تعلیم نے 18 جنوری سے ملک کے تعلیمی اداروں کو مرحلے وار کھولے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کا ایک مسافر طیارہ کوالالمپور میں ضبط کر لیا گیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پی آئی اے کا طیارہ بوئنگ 777 جمعے کو کراچی سے مسافروں کو لے کر ملیشیا کے کوالالمپور ایئرپورٹ پہنچا تو مقامی حکام نے اس طیارے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق پی آئی اے کا یہ مسافر طیارہ 2015 میں ویتنام کی ایک کمپنی سے لیز پر لیا گیا تھا۔ پی آئی اے نے لیز کے واجبات ادا نہیں کیے تھے، جس کی بنیاد پر ملیشیا کی ایک عدالت کے حکم پر طیارے کو قبضے میں لے لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پی آئی اے کے طیارے بوئنگ 777 کو کوالالمپور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اس وقت قبضے میں لیا گیا جب اس پر مسافر سوار ہو چکے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ ملیشیا کے حکام نے عدالت کے حکم کے مطابق طیارے کو قبضے میں لینے کے بعد سبھی مسافروں اور عملے کے 18 افراد کو طیارے سے اتار دیا۔ امریکہ میں شدید سیکورٹی خدشات کی وجہ سے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کی ریہرسل مؤخر کر دی گئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کی ریہرسل اتوار کو انجام پانی تھی، مگر شدید سیکورٹی خدشات کی وجہ سے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کی ریہرسل اب پیر کے روز انجام دی جائے گی، تاہم سیکورٹی خدشات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے حامیوں نے ملک کی تمام 50 ریاستوں میں پرتشدد مظاہروں کی منصوبہ بندی کر لی ہے، جس کے پیش نظر نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ملک گیر فسادات کے اندیشے بھی شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے 6 جنوری کو دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جو کئی گھنٹے تک جاری رہا تھا۔ اس دوران ہونے والی جھڑپوں میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی فوجی مشقوں والے سمندری علاقے میں اغیار کی ایک آبدوز کا پتہ لگنے کے بعد ایران نے فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے رابطہ عامہ کے دفتر کی رپورٹ کے مطابق شمالی بحر ہند کے علاقے میں ایران کی بحریہ کی فوجی مشقوں کے آبی احاطے کی طرف بڑھتی ہوئی اغیار کی ایک بحری آبدوز کا پتہ لگنے کے بعد اینٹی آبدوز ہیلی کاپٹروں کی جانب سے فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ اغیار کی اس آبدوز نے اس بات کا پتہ لگنے کے بعد کہ ایران کے اینٹی آبدوز ہیلی کاپٹر حرکت میں آ گئے ہیں فوری طور پر فوجی مشقوں والے اس سمندری علاقے کو ترک کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی بحریہ کی اقتدار 99 نامی فوجی مشقیں بدھ کو ساحل مکران سے لے کر شمالی بحر ہند کے آزاد علاقے تک کے دائرے میں شروع ہوئی ہیں۔ ایران کے خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر کمال خرازی نے کہا ہے کہ پابندیاں ہٹائے بغیر بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی باج خواہی جیسی ہے۔ ڈاکٹر کمال خرازی نے، جو ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی نگراں کمیٹی کے رکن بھی ہیں، کہا ہے کہ ایٹمی معاہدہ ایک بین الاقوامی دستاویز ہے جس پر کئی ممالک نے دستخط کیے ہیں اور سب کو چاہیے کہ اس معاہدے پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک اگر ایٹمی معاہدے کو امریکہ کے بغیر اس کی پہلی صورتحال پر لانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے وعدوں اور فرائض پر عمل کریں اور پابندیاں ہٹائیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، امریکہ میں ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں باتیں زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ اس تناظر میں سحر اردو ٹی وی کے اینکر علی عباس رضوی نے تہران میں مقیم تجزیہ نگار میثم عباس، ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار پروفیسر محمد ارشد اور پاکستان کے معروف اسکالر ثاقب اکبر سے گفتگو کی ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔
میثم صاحب، ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہماری ہار جو ہے اس میں داماد جیڈ کوشنر کا بھی بڑا ہاتھ ہے، تو کون سی پالیسیاں تھیں جس کی طرف ٹرمپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہوں گے؟
دیکھیے، ٹرمپ جو ہے اب وہ اپنی ہار کا ٹھیکرا کسی کے بھی سر پھوڑنا چاہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر جیڈ کوشنر کو میدان دیا ہے اور فیلڈ دی ہے تو وہ ٹرمپ نے دی ہے۔ اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ ٹرمپ کو نقصان پہنچا ہے تو اس کے لیے بھی ٹرمپ خود ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے ان کو اپنا ایڈوائزر بنایا اور فارن پالیسی میں ان کو کھلی چھوٹ دی۔ جیڈ کوشنر نے جو کچھ مڈل ایسٹ میں کیا اور اسرائیل کے لیے جو ہے زمین تیار کی اور عرب ممالک کو پریشرائز کیا، ان کے ساتھ معاہدے کرائے اسرائیل کے ساتھ ان کے، تو یہ ٹرمپ کی رضایت کے اور مرضی کے بغیر تو سب نہیں ہوا ہوگا۔ ٹرمپ نے جو ہے ان کو منتخب کیا تھا۔ ٹرمپ اپنی ذمہ داری اب جو ہے وہ دوسروں کے کاندھوں پر جو ہے ڈالنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ خود ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھیے، جب ٹرمپ نے حلف لیا تھا 2017 میں 20 جنوری کو، ایک ہفتے بعد انہوں نے جو فیصلہ لیا، دنیا جو ہے وہ حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے 7 مسلم ممالک کے عوام پر جو ہے امریکہ میں انٹری جو ہے وہ ممنوع کر دی تھی۔ تو یہ ٹرمپ کا اسٹائل رہا ہے، یا اس سے پہلے جو انہوں نے انتخاباتی مہم چلائی تھی اس میں بھی انہوں نے زہر اگلا تھا اقلیتوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ اسلام و فوبیا کو انہوں نے جو ہے بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کیا تھا، تب اس کی جو ہے مہم باقاعدہ چلائی تھی اور سفید فام لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کیا تھا انہوں نے، جو ان کی طرح سے جو ہے سوچتے ہیں۔ تو ٹرمپ اب کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرانا چاہیں، انہوں نے بہت سارے، دیکھیے ان کا جو رویہ رہا ہے وہ آمیرانہ رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ والا رہا ہے۔ انہوں نے کتنے جو وہاں منسٹرز تھے چٹکیوں میں جو ہے، جو امریکہ کا اسٹائل نہیں رہا اس طرح کا، ایک کو لے کے آ رہے ہیں، اگر اپنی بات ان کی بات کوئی نہیں مان رہا ہے تو فوراً اس کو جو ہے وہ معزول کر رہے ہیں۔ جو ماہرین ہیں، یا کورونا کے خلاف ان کی جو مہم تھی، آپ اس میں ان کا رویہ دیکھیے کتنا، کس طرح سے جو ماہرین ہیں امریکہ کے ان کو انہوں نے نیگلیکٹ کیا، نظر انداز کیا، اور اپنی جو واہیات باتیں تھیں اس کو جو ہے تھوپنا چاہا ان کے اوپر۔ تو ٹرمپ اب کسی کو بھی ذمہ دار قرار دیں، یہ اس کی ذمہ داری خود انہی کے کاندھوں پر ہے۔
جی ارشد صاحب، انصار اللہ یمن کی جو عوامی انقلابی تحریک ہے، اس نے باقاعدہ سعودی عرب کو نصیحت کی ہے کہ وہ ٹرمپ کے انجام سے عبرت حاصل کرے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت سب سے بڑا سپورٹر ٹرمپ تھا سعودی عرب، یو اے ای اور بحرین کا، اور انہی ملکوں نے 6 سال سے جنگ مسلط کر رکھی، جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ٹرمپ کے جانے کے بعد کہیں کہیں ان کے اندر خوف تو ایسے بھی ہے، اور زیادہ خوف طاری ہوگا؟
دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد کوئی بڑا خوف ان پہ آنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں پارٹیاں بدلنے سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو جو مشرق وسطی کے پپٹ، جو ہم کہہ سکتے ہیں منارکیز ہیں، جو بادشاہتیں ہیں، خاندانی حکومتیں ہیں، ان پہ جو ہے کوئی خاص اثر ہوگا ٹرمپ کے جانے کا ایسا نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک سرفرے جو ہے صدر کے طور پہ امریکہ کی تاریخ میں جانے جائیں گے، جنہوں نے کہ بالکل آمیرانہ طور پہ جو ہے وہاں پہ حکومت کی اور امریکی جمہوریت کو مستقل خطرے میں ڈالے رکھا، اور بہت ساری وہ چیزیں جو ہے انہوں نے اپنے صدارتی دور میں کی جو کہ جو ہے شاید امریکہ میں کوئی دوسرا صدر جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں کر پاتا جتنے کہ ٹرمپ نے کیا۔ تو ان ممالک پہ خطرہ جو ہے, ہم کہیں کہ کیا پالیسی بدل جائے گی؟ پالیسی نہیں بدلے گی, لیکن یہ کہ ہاں جس طرح کا سپورٹ ٹرمپ سے ملا ہوا تھا ان لوگوں کو ڈائریکٹ, خاص طور سے جو سعودی اور یو اے کے جو شہزادے ہیں یا حکمراں ہیں, ان کو جس طرح جو سپورٹ انہوں نے کیا تھا, تو اس کی وجہ سے ان کی جو ہے شہزادگی پہ جو ہے خطرہ کے بادل.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, ارشد صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ثاقب صاحب, ایک منٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بائیڈن کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے کہ وائٹ ہاؤس سعودی حکومت کے لیے بہت اچھی جگہ اب ثابت نہیں ہو سکے گی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میرا خیال ہے اس کی وجہ, ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آتا ہے کہ خود سعودی عرب جو ہے وہ مالی لحاظ سے اس کے جو حالات ہیں اور جو اس کے اندرونی حالات اس وقت پیدا ہو گئے ہیں, چونکہ اگر سعودی عرب امریکہ کی ظاہری اور کھلی حمایت کے باوجود شکست کھا لیتا ہے, ایسی شکست جو بالکل آشکار ہوتی ہے, تو خود امریکہ کے لیے بھی یہ بات جو ہے یہ بڑی پریشان کن ہوگی. لہذا وہ میرا خیال ہے اب یہ ظاہر کر کے کہ نہیں جی, اب ہم سرپرستی نہیں کریں گے, کم از کم اپنے لیے فیس سیونگ کا راستہ اختیار کرنا چاہیں گے, لیکن خود سعودی عرب کے لیے بھی فیس سیونگ کا ایک راستہ جو ہے موجود ہے اس تبدیلی کے دوران میں, اگر وہ یہ جو جارحیت ہے وہ اور اپنا اس کو بند کر دیں, چونکہ اس کے لیے بہت وہ ان کا اگر انہوں نے بند نہیں کیا تو بہت عبرتناک شکست ان کے
بہت شکریہ انتظار میں ہے. بہت
شکریہ سامن. اسی کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, عرش کا ہے خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی, اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ, شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور زندگی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا انسانیت کو سعادتوں کی منزلوں تک لے کے جانے کے لیے، وہ ہماری کمزرفی ہے اور ہمارا یہ شعور اتنی مقام اتنی بلندی تک نہیں ہے کہ جو قرآن زندوں کو فروغ دینے کے لیے اور زندگیوں کو معراج تک لے کے جانے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو مردوں سے مخصوص کر دیا۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں اور یہ ہماری کمزرفی ہے، لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ اس قرآن کو اسی حوالے سے گفتگو ہو تاکہ زندے اس کو سنیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور آج کی گفتگو ہوگی فرقان کے حوالے سے، یعنی قرآن کا ایک دوسرا نام ہے فرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو ہم چلیں گے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور تمام تر گفتگو ہوگی قبلہ کے ساتھ۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں پھر سے تشریف فرما ہیں علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، لہذا ان کی خدمت میں چلیں گے، استقبال کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سب سے پہلے قبلہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس اہم مشن کو جو ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے، اس میں آپ بزرگان کی شرکت اور اپنی علمی کاوشوں کو آپ ہمارے تمام ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام مرحلوں میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
آپ کے شکریہ کے ساتھ دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے،
آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پر شرکت کر کے اس مقام کو اور عزت بخشی اور زینت بخشی، ہم آپ کے سوالات سے بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہمارے مہمانوں سے آپ ملاقات کی اور مہمانوں سے آپ آشنا ہوئے، لیکن یہاں پر اپنی گفتگو جاری کریں گے چھوٹے سے بریک کو لیتے ہوئے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور چلیں گے اسی قرآن کے حوالے سے جو فرقان ہے، حق و باطل ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی آج تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو۔ قبلہ خدمت میں چل کر انشاءاللہ آج کی گفتگو کو ہم اپنی زندگی سے بالکل سے قریب کر دیں گے تاکہ ہماری زندگی سنہری لفظوں میں اور الفاظ میں لکھی جا سکے۔ قبلہ، یہ فرقان ایک کس طریقے سے ہے اور فرقان کی تعریف کیا ہے؟ جو ایک اجمالی میں نے اشارہ کیا، میں چاہوں گا کہ بہرحال آپ بزرگ ہیں اور یہاں پر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں فرقان کی تعریف کیا ہے، اور قرآن نے جب قرآن میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ بابرکت وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، تو یہ فرقان کے ساتھ تبارک کا اپنے ذکر کیا پروردگار عالم نے۔ میں چاہوں گا کہ اس مبارک ہونے کو اور اس فرقان کو پروردگار نے جو ذکر کیا، اس سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو مثال سے لے کے چلوں کہ کوئی اون کا گولا یا دھاگے، جہاں پر دھاگے کی ریل آپ کہیں، الجھ جاتی ہے، جہاں پر آپ کو کہیں سرا نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو الجھانے، جو وہ الجھاؤ ہے اس کو جب سلجھانا چاہتے ہیں تو بہت پریشانی ہو رہی ہے
اور الجھتا چلا جائے
اور الجھتا چلا جاتا ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح ایک سرا پکڑ میں آ جائے کہ جس کی وجہ سے یہ سب الجھاؤ ہے، تو وہ آپ اس کو کھینچیں گے تو سب اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وہ آپ کو ملتا نہیں ہے تو آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بہت دماغ الجھ جاتا ہے، وقت بھی جاتا ہے، صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس وقت اگر کوئی آ کر کہے کہ بھائی یہ جو سرا ہے اس کو تم پکڑو تو باقی سب الجھ جائے گا، وہ سب سلجھ جائے گا، تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ بھائی، آپ ایک کافی وقت سے، کچھ منٹوں سے ایک چیز کے اندر جوجھ رہے ہیں، اب وہ گولا ہے اون کا، یا مثال کے طور پر آپ فرض کریں دھاگا ہے جو الجھ گیا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، تار ہیں جو الجھ گئے ہیں، تو اگر کوئی آپ کو وہ ڈائریکشن دے دے کہ بھائی یہ والا ہے اس کو پکڑو تو باقی سب صحیح ہو جائے گا، تو ایک منٹ میں ساری مشکل آپ کی آسان ہو جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اس نظام کائنات میں پروردگار نے ایک حق رکھا ہے، حق پائیدار، حق جو ثابت سے ہے۔ اب اس حق کی کبھی کبھی عدم موجودگی باطل کے وجود کا سبب بنتی ہے، جس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا۔ علامہ طباطبائی نے قرآن ہی کی مثال سے بہت واضح کیا ہے اسی چیز کو، کہ جہاں پر قرآن کریم نے ظاہر سورہ رات کی آیت ہے جس کے قرآن کریم جس کے اندر اشارہ کر رہا ہے کہ کس طرح سے پانی جب چلتا ہے تو اس کے اوپر کف آ جاتا ہے، تو یہ پانی جو سب جگہ پہ کھیتوں میں جا کے کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے، اور یہ پانی جو جا رہا ہے شفاف پانی، اس کے اوپر جو کف ہے وہ پانی کو دکھنے نہیں دیتا۔ تو قرآن کریم نے اس چیز کو پیش کیا ہے کہ حق اور باطل کی کیفیت کیا ہے. اوپر تو یہ کف دکھ رہا ہے جبکہ اس کف کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جھاگ جو اوپر ہے وہ جھاگ دکھ رہا ہے, جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ جھاگ ختم ہو گئے جیسے ہی, یعنی آپ اس کو اگر ایک ہاتھ اس پہ لگائیں گے تو اڑ جائے گا, کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے چونکہ. تو آپ کو دیکھے گا کہ پانی ہے پھر, تو یہ پانی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو حقیقت میں قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حق ہے جو پائیدار ہے پانی کی طرح,
بے شک.
باطل اس کے اوپر کبھی کبھی آ جاتا ہے,
اس کو ڈھانپ لیتا ہے,
ڈھانپ لیتا ہے, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اور اس کا اندازہ اس طرح سے ہے کہ جب اس کو ایک ہاتھ لگائیں گے وہ
ختم ہو جائے گا,
ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اسی انداز سے جو آپ لفظ فرقان کو آپ لیں
جی,
تو فرقان فرق کرنے والا
جی,
روایات اور احادیث نے اس کو وضاحت کی ہے اس کے معنی کو, اور لغت میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ فرقان اس شے کو کہتے ہیں جو حق کو باطل سے جدا کر دیں, الگ کر دیں
جی,
حق کو باطل سے جدا کر دیں, الگ کر دیں, اسے فرقان کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا تھا, پروردگار نے جس انداز سے گفتگو کی یہاں پر, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, پروردگار کی ذات پاکیزہ ہے کہ جس نے فرقان کو نازل کیا, علی عبدہ فرقان. اب یہاں پر جو فرقان ہے یہ قرآن کے معنی میں ہے, اس کو علماء نے بیان کیا, مفسرین نے قرآن کے معنی میں ہے. یہ قرآن کے جو فرقان ہے, یہ قرآن کے جو حق کو باطل کے اندر تمیز کرنے والا ہے. کیوں تبارک کے ذریعے سے کہا؟ تو علامہ طباطبائی نے یہاں پہ گفتگو کی ہے کہ درحقیقت یہ برکہ سے ہے. برکہ کہتے ہیں مخزن, پانی کا جو مخزن ہے اسے برکہ کہتے ہیں. تو اس میں چونکہ پانی رہتا ہے, برکت جہاں پر تمام خیر ہیں, تمام تر خیر, تمام تر اچھائیاں, پروردگار چونکہ ہر طرح کے خیر کو عطا کرنے والا ہے, لہذا اسے برکت کے عنوان سے کہا گیا. یہاں پر تبارک کا لفظ استعمال کیا گیا. تو یہ کس طرح سے خیر ہے؟ جس طرح سے جب آپ ایک الجھاؤ کا شکار تھے, چاہے وہ اون کا گولا ہو الجھا ہوا, یا زندگی کی پیچیدگیاں ہوں.
کیا بات ہے,
ایک انسان مریض ہے, پریشان ہے, اس ڈاکٹر کے پاس, اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. ایک شخص نے کہا جو, ارے بھائی کیا ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہا مثلا اس لیے پریشان ہے یہ بیماری ہے. اس نے کہا بھائی یہ دو چیزوں کا لحاظ کر لو, یہ چیزیں مت کھاؤ مثلا
جی,
مثال فرض کرو, مثال کے طور پر میٹھا مت کھاؤ صحیح ہو جاؤ گے, کھٹا مت کھاؤ صحیح ہو جاؤ گے. آپ نے کہا یہ تو اتنی آسانی سے آپ نے بتا دیا. تو اس نے کیا کیا, بہت آسانی کے ساتھ آپ کی ایک بڑی مشکل کو آسان کر دیا. پروردگار وہ آپ کے لیے جب اس نے مشکل کو آسان کر دیا تو باعث خیر بنا
جی.
پروردگار ہماری پوری زندگی میں باعث خیر ہے, تبارک الذی. اب اس انداز سے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ
جی.
پروردگار کی ذات باعث خیر و برکت ہے, پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا. یعنی حق کو باطل کے درمیان تمیز کرنا یہ خود اپنے اندر ایک مسئلہ ہے. پروردگار نے قرآن کو نازل کیا کہ جو قرآن کی ایک صفت فرقان ہے, اس کے ذریعے سے حق اور باطل واضح ہوتا ہے. لہذا پروردگار نے اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کرتے ہوئے تبارک کا لفظ ذکر کیا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو آپ کے لیے باعث خیر بنی, اس انداز سے کہ اس نے فرقان کو آپ کے قلب کے اوپر نازل
جی
کیا.
اور بہترین طریقے سے آپ نے اس چیز کو بتایا ہمارے ناظرین کو. اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کہ قرآن فرقان ہے اور یہ فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان, آپ ہمارے یہاں پر سوال کریں, اور تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آپ کے سوال کے ذریعے سے جواب ملے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مولانا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تقویٰ کس طرح سے حق و باطل میں تمیز کا سبب بنتا ہے؟
جی شکریہ.
جی بالکل, جہاں پر قرآن کریم حق اور باطل کی تمیز کا سبب ہے
جی,
حق کو باطل سے روشن کر کے بیان کرتا ہے کہاں پر حق ہے کہاں پر باطل ہے, اسی طرح خود قرآن کریم نے ہی اس چیز کو بیان کیا ہے
جی,
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو, یجعل لکم فرقانا.
سبحان اللہ,
جب تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو پروردگار تمہاری نظروں میں حق و باطل کی تمیز پیدا کر دے گا.
بہت خوب.
یعنی تمہاری نگاہ ایسی ہو جائے گی کہ جہاں حق ہوگا وہاں پہچان جاؤ گے یہ حق ہے
جی,
جہاں باطل ہوگا وہاں پہچان جاؤ گے یہ باطل ہے. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں اس دنیا میں جنہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں
جی,
ہمارا زاویہ نظر کیا ہے انہیں دیکھنے کا
جی,
جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا زاویہ نظر کیا ہے. فرض کریں گھر کے باہر آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو دیوار پر چڑھ رہا ہے, آپ نے دیکھا, آپ کو فوراً آپ احساس کریں گے کہ چور ہے جو چڑھ رہا ہے
جی,
لیکن اس گھر کے اندر ایک فرد ہے, اسے پتا ہے کہ نہیں بھائی چور نہیں ہے, الیکٹریشین ہے, اس کو ہم نے گھر میں بلب صحیح کرنے کے لیے بلایا ہے.
بہت خوب,
وہ ایک ہی چیز ہے, آپ کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں, وہ کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں,
زاویہ بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے,
معنی بدل جاتا ہے. تو اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو خاص طور پر پیغمبر نے دعا کی ہے کہ جو حقائق ہیں ویسے ہی ہمیں نظر بھی آئیں. اللہم ارن الاشیاء کما ہیا, پیغمبر کی دعا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم چیز کچھ ہوتی ہے دیکھ کچھ رہے ہوتے ہیں, زاویہ نظر کچھ اور ہوتا ہے. قرآن کریم نے یہاں پر وہ زاویہ ہمیں بیان کیا ہے, جیسا کہ انہوں نے سوال کیا ہمارے برادر نے, بھائی نے, کہ تقویٰ کس طرح سے فرقان کا سبب بنتا ہے, حق و باطل میں تمیز کا سبب بنتا ہے. تقویٰ اس طرح سے یہ تمیز پیدا کرتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو ویسے ہی دیکھیں گے کہ جیسے پروردگار نے چاہا ہے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروردگار کی جو مرضی ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں,
یعنی آنکھیں ہماری ہوں گی لیکن اللہ کی نظر سے ہم دیکھیں گے,
اللہ کی نظر سے دیکھیں گے, کان ہمارے ہوں گے لیکن اللہ. تو اب جب ہم یہ سب چیزوں کو اپنے اعضاء جوارے کو تابع پروردگار بنا لیں گے تو پھر پروردگار بھی اپنی ایک نظر دے گا, وہ نور بصیرت دے گا ہمارے وجود کے اندر. جب وہ نور بصیرت دے گا تو ہم اشیاء کو پھر اسی طریقے سے دیکھیں گے, چونکہ ہم نے قربانی پروردگار کے لیے دی ہے. پھر پروردگار کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے, کسی کے اجر کو یوں ہی برباد نہیں کرتا ہے. جب ہم نے اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا ہے, اب پروردگار ہمارے اندر یہ تمیز دے گا. اب اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے اس دنیا میں وہ افراد ہیں جو با ایمان تھے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا, وہ متقی و پرہیزگار تھے, آپ ان کو کہیں ایسا نہیں دیکھیں گے کہ وہ باطل کے خیمے میں ہوں.
کیا بات.
اور جتنا انسان اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرے گا اتنا اس کے اندر یہ فرقان اس کے وجود کے اندر آئے گا, حق و باطل کی تمیز آ جائے گی. اب آپ دیکھیں چاہے وہ ایک شب کیوں نہ ہو کہ جس میں حر نے اپنی قسمت کا فیصلہ کچھ اور کر لیا, یعنی جہاں پر حر نے اپنے زاویے نظر کو بدل دیا اور اس انداز سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ حیات دنیا ہے تو گزر جائے گی, لیکن امام کہاں پر ہے, معرفت امام کہاں پر ہے, ہمیں جواب دینا ہوگا, قیامت میں کیا جواب دیں گے, اس انداز سے جو سوچنا اس نے تبدیل کیا تو وہیں سے یہی سوچ اس کو لے آئی خیمہ امام حسین علیہ السلام تک. یعنی جہاں اس کے وجود کے اندر یہ بات آئی کہ یہ اہل حرم پیاسے ہیں اور ہمارے پاس سب کچھ ہے کھانے پینے کے لیے, یہ بھوکے ہیں ان کے بچے لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہے, جہاں سے اس کے وجود کے اندر تقویٰ آیا وہیں سے فرقان آ گیا, وہیں سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ سمجھ لے حق کہاں پر ہے, باطل کہاں پر ہے. تو جو افراد بھی گرفتار ہوئے ہیں, مسائل کا شکار ہوئے ہیں یا باطل کے خیمے میں ہیں, مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ ان کے وجود کے اندر تقویٰ نہیں ہے. جب تقویٰ نہیں ہے تو وہ باطل کے خیمے میں ہیں. جتنا جتنا انسان اپنے وجود کو پاکیزہ بنائے گا اتنا اتنا اس کے وجود کے اندر جب تقویٰ آتا جائے گا اور تو پھر پروردگار پھر نظر دیتا ہے. المومن, یعنی یہ جو حدیث ہے کہ مومن کی نظر جو ہوتی ہے, اتقوا فراست المومن, فراست مومن سے بچو, کہ مومن ینظر بنور اللہ, اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے, پروردگار اس کو عطا کرتا ہے.
بے شک, اور یقیناً اگر جیسا کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ حر نے اپنے اندر تقویٰ محسوس کیا اور خیام حسینی میں آنا, اور یہی سبب بنا اس کا کہ حر ایک لمحے کے اندر جو تقوی کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا وہ اپنی لعنت کی دربار سے نکل کر علیہ السلام بن گئے. ناظرین اکرام, اگر انسانی زندگی میں تقویٰ ہے تو اپنی مراحل زندگی کو بڑی آسانی سے طے کر سکتے ہیں. گفتگو جاری ہے لیکن یہاں پر لیں گے چھوٹا سا بریک اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے قرآن کے فرقان ہونے کے حوالے سے, جو حق و باطل کے درمیان وہ فرق اور فاصلہ ڈالتا ہے اور تمیز ڈالتا ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں پر چلیں گے پھر سے مولانا کی خدمت میں اور بیشتر معلومات کو ہم ان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. قبلہ آپ کا بھی ایک مرتبہ بریک کے بعد استقبال ہے, اور جو گفتگو آپ نے کی یقیناً وہ زندگی کے آراستگی کے لیے اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم ہے. یہاں پر آپ نے فرقان کے حوالے سے گفتگو کی کہ قرآن کریم فرقان ہے, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اس نے حق اور باطل کے درمیان جو قرآن نے خود, چونکہ قرآن فرقان ہے, کس طریقے سے اس نے حق کو نمایاں کیا جس کی وجہ سے باطل پیچھے چلا گیا؟
قرآن کریم میں جتنے بھی حقائق ہیں
جی
ان کو پیش کرتا ہے کہ مثلا جب آپ ہیں توحید, یہ حق ہے
جی.
حق سب سے پہلے, ایک حق کی آپ تعریف کریں گے
جی.
کہ حق کی تعریف کیا ہے؟ حق وہ شے ہے جو پائیدار ہے
جی.
جو ثابت ہے, بدلتی نہیں ہے
جی.
باطل ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے
جی.
اب آپ اس انداز سے دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اس طرح کی آپ کو آیت ملتی ہے کہ جہاں پر قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر حق کبھی باطل کی پیروی کر لیتا
جی
تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتا.
بے شک
لو اتبع الحق باہوائہم لفسدت السماوات والارض.
جی
تو زمین و آسمان کا فساد کس بنیاد کے اوپر ہے کہ حق پیروی کر لے باطل کی.
جی
یعنی حق کبھی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا.
بے شک
تو یہ خود ایک حق ہے.
جی
یعنی آپ کو اگر دیکھنا ہے, فرض کریں زمانے میں دیکھنا ہے کہ ایک انسان حق پر ہے کہ نہیں ہے,
جی
تو قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ حق پر کیسے اس کو سمجھو حق پر ہے, دیکھو کہ کیا باطل کی پیروی کر رہا ہے.
جی
اگر وہ حق پر ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قدرت کے لیے, طاقت کے لیے, کسی مقام کے لیے, کرسی کے لیے حقانیت کا وہ خون کر دے. نہیں ہو
یہاں پر ایک سوال سیدھا سا, میں بات کو آپ کے روکتے ہوئے معذرت کے ساتھ, کہ پہلا سوال یہاں پر ابھی تو سوال آپ کا جو جواب جاری ہے, میں بیچ میں چونکہ بات آ گئی تو سوال یہاں پر یہ کر رہا ہوں, پہچانا کیسے جائے کہ جس پر وہ چل رہا ہے وہ حق ہے اور جس کی مخالفت کرنی چاہیے وہ باطل ہے؟
صحیح, دیکھیں سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ یہاں پر کبھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں یا کچھ افراد ہیں کہ جن کے ذریعے سے پہچانا جائے.
جی
عرف الحق تعرف اعلیٰ, حق کو پہچان لو اور پھر اس کے بعد اس کے اہل کو پہچانو, ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان افراد کو پہچانتا ہے, افراد کے ذریعے سے افراد تبدیل ہو جاتے ہیں.
بہت خوب,
ان کے بدلنے سے حق نہیں بدلتا. جب آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ حق پر ہے کہ نہیں ہے, تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ قرآن کریم نے جو اصول بیان کیے ہیں,
سبحان اللہ,
ان اصولوں کے مطابق اس کی زندگی ہے کہ نہیں ہے.
جی
وہ ثابت اصول کہ جہاں پر قرآن کریم نے ثابت اصول کہ جہاں پر آپ توحید کی بات نہیں کریں, توحید, نبوت, معاد, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں سے متعلق ہیں اور وہ اس کو مانتے ہیں.
جی
آپ اگر عام زندگی میں, انسانی زندگی میں جائیں تو کچھ حقائق قرآن کریم نے بیان کیے ہیں.
جی
مثلا یہی صداقت, یہی مثال کے طور پر جھوٹ سے نفرت ہونا, یہی انسان کے وجود کے اندر امانت داری کا ہونا, یہ تمام وہ چیزیں کہ جو انسانی اقدار کی پاسبانی کا درس ہمیں دیتی ہیں, وہ ساری چیزیں ویلوز جہاں پر ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک شخص ہے جو ویلوز کی پامالی کا سبب بن رہا ہے, جو انسان ویلوز کی پامالی کا سبب بن رہا ہے, جتنا زیادہ وہ حق کا نعرہ لگاتا جائے گا اتنا جھوٹا ہے وہ. چونکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا جو خود ویلوز کو پامال کر رہا ہے, جو اقدار کو خود پامال کر رہا ہے, وہ اقدار کا محافظ بن جائے.
بے شک
ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ اب یہاں پر آتا ہے کہ جو تھوڑا دقیق ہے وہ یہ کہ توحید کی جہاں پر بات آتی ہے.
جی
یعنی کوئی فرد ایسا نہیں ہے, کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو توحید کے دائرے میں نہ ہو اور آپ کہیں کہ نہیں مکمل حق پر عمل کر رہا ہے, ہو نہیں سکتا.
بے شک
لہٰذا ضروری ہے لا الہ الا اللہ. اب یہ منزل توحید ہے کہ جہاں پر لا الہ کہہ کے ہر جھوٹے خدا کی نفی ہے, اور پھر سر کو سجدہ ریز انسان اپنے سر کو جھکا رہا ہے, سجدہ ریز ہو رہا ہے, مالک کی کبریائی کا پھر اعلان کر رہا ہے. تو اس سلسلے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ توحید, نبوت اور معاد اور یہ جو عقائد ہیں ہمارے, ان عقائد کے اوپر اگر کوئی عمل کر رہا ہے, ان عقیدوں کے اوپر کوئی اگر کاربند ہے, ان کو دل میں اتارے ہوئے ہے, تو اب اس کا عمل کیا ہے؟
جی
اس کا عمل یہ بتائے گا کہ کتنا وہ حق کے اوپر کاربن ہے اور کتنا حق کے اوپر پابند نہیں ہے اور حق کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے.
جی
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان توحید کو زبان سے تو مان رہا ہوتا ہے لیکن اندر توحید نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن محوروں کو ہم لے کر آگے چلیں گے اور پھر ان اصولوں کو دیکھیں گے کہ توحید ہے صداقت کے ساتھ میں.
جی
نبوت معاد ہے امانت کے ساتھ میں. لہٰذا جی بہت ساری روایتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ جہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو تم مت دیکھو کہ یہ مسجد میں کیسا ہے.
جی
دیکھو کہ مثلا معاملات میں کیسا ہے.
سبحان اللہ.
تم دیکھو کہ یہ اس کے وجود کے اندر انصاف پایا جاتا ہے کہ نہیں, منصف اس کا مزاج منصف ہے کہ نہیں ہے.
جی
تو یہ وہ قدریں ہیں. البتہ ان قدروں کو بھی اسی توحید کے سائے میں ہی اگر انسان اپنے وجود کے اندر بار بار کر سکتا.
اور بے شک جو آپ نے ان چیزوں کے حق کو کس طریقے سے نمایاں کیا, آپ نے روایات پیش کی اور باتوں کو پیش کیا, اور یہاں پر پھر ہم چاہیں گے کہ ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں, تو اس حوالے سے آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آغا سے مولانا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی مولانا نے آیات میں فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے حق اور باطل کے درمیان بتاتا ہے حق کس جانب ہے اور باطل کس جانب ہے, تو ہم یہ کس طرح سے سمجھیں گے مثلا کہ حق کس جانب ہے اور باطل کس جانب ہے, کیسے مشخص کریں گے ہم؟
شکریہ.
دیکھیں ایک تو مشخص کرنے کا ایک ذریعہ تو خود قرآن کریم ہے.
جی
ایک ذریعہ قرآن کریم ہے, اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو مالک کے حوالے کر دے تقویٰ. جب انسان کے وجود میں تقویٰ آئے گا تو خود اس کو پتہ چلے گا کہاں پر ہے اور کیا ہے.
جی
پھر کچھ چیزیں ہیں کہ مثلا فرض کریں ایک منزل ہے کہ جہاں پر قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے خیر و شر.
جی
خیر و شر کیا ہے؟ ہماری نظر کچھ اور ہوتی ہے, کسی خیر کو خیر دیکھنے کے لیے, کسی شر کو شر دیکھنے کے لیے. اسا ان تکرہوا شیئا لکم, اسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم.
سبحان اللہ.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شے آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے لیے بری ہے لیکن وہ اچھی ہے, اس کے برعکس. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی شے آپ اپنے لیے بری سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اچھی ہے.
جی
مرحلہ کہاں پر جاتا ہے؟ آپ کی نیت کے اوپر جاتا ہے. وہ نیت کیا ہے؟ ابی طلحہ ایک شخصیت ہے, ابی طلحہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بہرحال صحابی ہیں, اٹھنا بیٹھنا ہے, اور ایک بہت اچھا باغ ہے.
جی
مدینے میں ایسا باغ ہے کہ لوگ اس باغ کی تمنا کرتے ہیں, آرزو کرتے ہیں, اور اس میں خاص طور پر ایسا باغ کہ جس کے اندر پانی بھی رواں ہیں. بہرحال اس وقت آج کل کا زمانہ نہیں تھا, پانی کی مشکلیں تھیں, اور بہرحال ایسا باغ کہ جہاں پر پانی کی فراوانی ہو ایک اپنے اندر ایک نعمت تھی. اور اس طبقے ہیں اس کے, ایک مثلا ایک طبقہ, دوسرا طبقہ, تیسرا طبقہ, اس طرح سے. آپ نے اگر آپ مشہد گئے ہوں یا اس علاقے میں ترقبے کا علاقہ ہے, وہاں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ اس طرح سے بعض باغات ہیں جو طبقے بندی کے ساتھ میں ہیں, اس طرح سے ہیں. تو یہ ایسا ایک باغ ہے جو طبقہ در طبقہ, اور اس کے اندر پانی کی فراوانی ہے, بہت میوے ہیں, بہت پھل ہیں. ابی طلحہ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے, آیت ان کے ذہن میں ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی تک تم نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ جو چیز تم چاہتے ہو اسے اللہ کی راہ میں
خرچ
کر دو, انفاق کر دو. وہ آرزو ان کی یہ ہے کہ یہ باغ اور وسیع ہو جائے,
جی,
اور اس میں پھل آ جائیں, اور مختلف انواع اقسام کے میوے جو نہیں ہیں وہ اس میں آ جائیں. اس کی بہرحال ظاہر ہے حفاظت بھی کرتے ہیں, لیکن جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو غور کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, غور کرتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دیں کہ جس کو ہم پسند کرتے ہوں, دوست کرتے ہوں. میں کس چیز کو دوست رکھتا ہوں, پسند کرتا ہوں؟ کہ یہ باغ ہے, یہ باغ مدینہ کا ایک بہترین باغ ہے, پانی کی فراوانی, یہ ساری چیزیں, پھل فروٹ سے لدا ہوا. کیا کیا جائےؔ منزل یہ ہے کہ مما تحبون. اب کہتے ہیں کہ جو چیز مما تحبون کے دائرے میں آتی وہ یہ میرا باغ ہے, اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. آتے ہیں پیغمبر کے پاس, پیغمبر سے کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا. پیغمبر کا یقیناً تم نے نیکی کو حاصل کر لیا.
سبحان.
تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. قرآن کریم ہمیں ان حقائق کی طرف متوجہ کرتا ہے. اس طرح سے بہت اب ہمارے سامنے شیطان مثلا, اب شیطان اسی چیز کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے کہ مثلا یہ باغ ہے تمہارا, تمہارے لیے اچھا ہے, تمہارے اعلی اولاد کے لیے اچھا ہے, تمہارے گھر کے لیے اچھا ہے. تم مثلا مثال بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہارا آسرا رہے گا, پیری کا سہارا ہوگا, سرمایہ ہے, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اچھا ادھر سے پھر ڈراتا بھی ہے, اگر یہ باغ چلا گیا تو تمہارے پاس کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن جب انسان کی نظر قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر آتی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اب انسان غور کرتا ہے قرآن کے اندر, تعمل کرتا ہے, فکر کرتا ہے, تو یہ غور و فکر اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان متوجہ ہو حقیقت کی طرف. کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ خیر ہے
جی
کہ جو انسان نے اس باغ کو انفاق کر کے حاصل کیا ہے.
جی
اب اسی چیز کو آپ بعنوان فتنہ لے سکتے ہیں, جو قرآن کریم نے کہا کہ اور تمہاری اولاد, تمہارا یہ مال, یہ سب کچھ فتنہ ہے,
فتنہ ہے
یا حیات دنیا کی زینت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ زندگی کے بہت سارے مراحل میں ایک باطل اپنے آپ کو بہت سجا کے پیش کرتا ہے. تو کبھی کبھی جو باطل خیالات ہوتے ہیں وہ انسان کے سامنے اس طرح سے سج کے آتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ تو حق ہے, لیکن جب وہ قرآن کے اندر غور کرتا ہے, قرآن کے اندر تعامل کرتا ہے, تو قرآن اسے بتاتا ہے کہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو مختلف احادیث, اس کے ساتھ میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا, سمعت رسول اللہ یقول اتانی جبرائیل, جبرائیل میرے پاس آئے, فقال یا محمد سیکون فی امتک فتنۃ, محمد تمہاری امت میں, آپ کی امت میں فتنہ ہوگا.
جی
قل تو فمل مخرج منہا, کیسے میں اس فتنے سے نکلوں گا؟ قال کتاب اللہ.
سبحان
اسی کتاب کے ذریعے سے.
سبحان
کون سی کتاب کے ذریعے؟ جو فرقان ہے.
سبحان
یہی کتاب, اسی کتاب کی شان قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب پیغمبر کے سینے پہ فرقان کو نازل کیا۔ اس کتاب کی حیثیت یہ ہے کہ یہ حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے۔ وہ فتنے کے وقت میں جو مشکل ہوتی ہے، انسان فتنے میں جو گرفتار ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر ہے،
بے شک۔
لیکن اگر وہ کتاب سے وابستہ ہے تو متوجہ ہوتا ہے کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے۔ اب بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو جنگ صفین میں دیکھ رہے تھے کہ اوپر قرآن ہے، اوپر قرآن ہے، وہ دیکھ رہے تھے نیزے پہ اٹھا ہوا قرآن ہے، وہ نیزے پہ اٹھے ہوئے اس قرآن کو، اس کی ظاہری صورت کو دیکھ رہے تھے، یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ قرآن ناطق کہاں پر ہے، ایسا متوجہ بھی نہیں تھے۔ اسی قرآن کو قرآن ناطق سے مقابلے کا انہوں نے ذریعہ بنا لیا تھا اور شمشیر لے کے آئے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پہ رکھ دی تھی کہ آپ جو ہے واپس بلائیے۔ تو اب یہ جو مالک کو واپس بلائیے، نہیں تو یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ ساری وہ چیزیں، یہ حکمیت کے اوپر مجبور کر دی آپ کو قبول کرنے کے لیے، تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ ان کا قرآن قرآن تھا جو ظاہری قرآن تھا، جو نیزوں پہ بلند تھا، تاکوں میں رکھا ہوا تھا، یا مثلا انہوں نے اس کو اپنے ذہن میں جکڑا ہوا تھا، حافظے میں ذہن کے، تو حافظے میں جکڑ لینا یا تاکوں میں رکھ دینا یا ہمارے ہاتھ میں ہو جانا یہ قرآن نہیں ہے، وہ عرفان قرآن ہے، معرفت قرآن ہے جو انسان کے سینے میں ہو، کہ جہاں پہ مطالب قرآن پر وہ غور کر رہا ہو، اور جب انسان غور کرتا ہے تو پھر وہ میسم کی طرح ہوتا ہے، پھر وہ مالک اشتر کی طرح ہوتا ہے۔ تو یقیناً قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ جب قرآن سے متمسک ہوں گے تو کس طرح سے آپ کے لیے حق اور باطل واضح ہو جائے۔
بہت بہت شکریہ آپ کا، بہترین گفتگو تھی، اور یقیناً میں نے اور تمام ناظرین کرام نے آپ کی گفتگو سے استفادہ کیا اور اپنی زندگی کو ہم سب بہتر کریں گے۔ اور جو گفتگو تھی وہ آپ کی واقعی بہت پیارا، جو آپ نے نقل کیا کہ حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو، لوگوں کے ذریعے سے حق کو نہ پہچانو۔ قرآن سے اگر ہم نے لگاؤ اختیار کیا تو یقیناً ہماری زندگی سعید ہے، اگر قرآن سے ہم نے دوری اختیار کی تو ہماری زندگی بدبختیوں اور شقاوتوں میں گزر جائے گی۔ لہذا ضرورت ہے ہماری کہ اگر ہم چاہتے ہیں ان سعادتوں کو حاصل کریں تو اپنے آپ کو قرآن سے قریب کریں، چونکہ قرآن رضا الہی تک ہمیں لے کے جاتا ہے۔ جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں، اور اپنی دعائیں خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you.